السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. آئندہ منگل کو انشاءاللہ تعالی 15 شعبان کی رات ہے اور احادیث میں اس کی بہت سی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں. اس سلسلے میں ہمارے اس معاشرے میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک تو وہ ہیں جنہوں نے ان احادیث کا انکار کر دیا کہ یہ ضعیف احادیث ہیں. میں نے شاید آپ کو پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے. بیان کے دوران ایک بڑی عمر کے ساتھ تھے, سفید ریش تھے, وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے حضرت یہ حدیث جو آپ نے پڑھی ہے تو ضعیف ہے. حضرت نے فرمایا آپ بھی تو ضعیف ہیں بھائی, جب آپ چل پھر رہے ہیں تو یہ حدیث کیوں نہیں چل سکتی. حضرت نے فوراً فرمایا آپ بھی تو ضعیف ہیں. تو ایک تو وہ طبقہ ہے جس نے ان کو یہ کہہ دیا کہ یہ احادیث ضعیف ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں, بعض اس میں جو اس رات کے بارے میں جو روایات ہیں ان میں کچھ روایات ایسی ہیں جو ضعیف ہیں. اچھا, ایک بات اور بھی یاد آ گئی, حکیم الامت ہی کی بات ہے رحمت اللہ علیہ کی, کہ احادیث کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. حضرت نے فرمایا یہ خلاف ادب ہے, کیونکہ حدیث تو اس کلام کو کہتے ہیں جو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے. تو یوں کہنا چاہیے کہ اس کی روایات ضعیف ہے, اس کی روایت ضعیف ہے, یوں کہہ دینا چاہیے, یہ ادب ہے. تو ان میں اس رات کی جو فضیلتیں وارد ہوئی ہیں ان میں بعض روایات ایسی ہیں جو ضعیف ہیں, لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جو ضعف کو دور کر دیتی ہیں. محدثین فقہا کا اس پر اتفاق ہے. نمبر ایک, اگر کوئی ضعیف روایت بہت سارے راویوں سے منقول ہو تو اس کی وجہ سے, کثرت روایت کی وجہ سے اس کا ضعف دور ہو جاتا ہے. نمبر ایک تو یہ. لہذا جو شب برات کی جو فضیلت یا 15 شعبان کی فضیلت کے بارے میں جو روایات ہیں وہ قریب قریب 10 صحابہ سے منقول ہیں, لہذا اس کی وجہ سے یہ ذوق دور ہو گیا. دوسری بات یہ ہے, دوسری چیز جو ذوق کو دور کرنے والی ہے وہ ایسی روایات پر ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگوں کا عمل کیا رہا, اسلاف کا عمل کیا رہا, تعامل کیا رہا, تعامل اکابر کا تعامل. تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو دور صحابہ سے لے کر اب تک, اور خود بلکہ یوں سمجھیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک اس پر عمل چلا آ رہا ہے. یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس رات کی عبادت کا اہتمام فرمایا، پھر تابعین نے بھی فرمایا، پھر تبع تابعین نے فرمایا، اور پھر ہمارے اکابر بزرگوں نے فرمایا. یہ تعامل بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. یوں سمجھیں کہ جس بارے میں کوئی صراحت نہ ہو شریعت کی طرف سے، اس کے بارے میں بھی یوں کہا گیا کہ ماں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، بہت بڑے صحابی ہیں یہ، بلکہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے افضل الصحابتی بعد الخلفاء راشدین، خلفاء راشدین کے بعد جس صحابی کا سب سے بڑا مقام ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھٹے نمبر پر اسلام لانے والے صحابی. کنت سادس الاسلام، یہ خود فرماتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن. کیا عجیب الفاظ ہیں، بہت پیارا اصول ہے یہ. فرمایا جس چیز کو اللہ والے پسند کرتے ہوں، اچھا سمجھتے ہوں، اللہ کے ہاں بھی وہ اچھی ہو جاتی ہے. کامل ایمان والے، اور اس سے مراد اہل اللہ ہیں، علم پر عمل کرنے والے علماء ربانیین، یہ مراد ہے. یہ جس چیز کو اچھا سمجھتے ہوں اللہ کے ہاں وہ چیز اچھی ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ لباس کی کوئی خاص حیات منقول نہیں ہے کہ یہی والا ایسا لباس پہنو، کوئی خاص یہ حیات منقول نہیں ہے، لیکن یہ کہا گیا کہ اپنے دور کے بزرگوں کو دیکھ کر چلو وہ کیسا لباس پہن رہے ہیں، اس دور کے علماء، اس دور کے بزرگ، اس دور کے اہل اللہ. یہ جو طبقہ ہے علماء کا طبقہ، اہل علم کا اور بزرگوں کا طبقہ، یہ کون سا لباس پہن رہا ہے، تم بھی ویسے ہی لباس پہن لو. بس ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن. جو لباس ان کے نزدیک پسندیدہ ہے اللہ کے ہاں بھی وہی اچھا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں جو ذوف کو دور کر دیتی ہیں. ایک تو یہ کہ کثرت، راویوں کی کثرت، جس کو روایت کرنے والے زیادہ کثرت سے ہوں، اور جب دس صحابہ، قریب قریب دس صحابہ نے اس کی فضیلتیں روایت کی ہیں اس رات کی، پندرہویں شعبان کی. دوسری بات یہ ہے کہ اس پر عمل چلا آ رہا ہے، یعنی اسی وقت سے، قرون اولا سے اس پر عمل چلا آ رہا ہے، تعامل چلا آ رہا ہے کہ اس رات کی عبادت کا اہتمام کیا جاتا تھا. لہذا یہ دو چیزیں، ان کی بنیاد پر یہ کہنا کہ نہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے شب برات کی، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بات مناسب نہیں ہے. اس لیے اس رات کا اہتمام کرنا چاہیے. میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے معاشرے میں دو قسم کے لوگ ہیں، جنہوں نے، ایک تو یہ کہ جنہوں نے اس کی یہ مطلق یہ بات کہہ کر کہ یہ روایات ضعیف ہیں اس کی رات کی اہمیت کا انکار کر دیا سرے سے. اس کا جواب تو آپ کے سامنے آ گیا، تفصیل آ گئی. دوسرا طبقہ وہ ہے جس نے اس رات کا ایسا اہتمام شروع کیا کہ وہ گناہوں کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں. لہذا قبروں پر چراغاں ہو رہا ہے، آپ قبرستان جا کے دیکھیے کیسی اس رات میں گویا وہ پھولوں کا معاملہ اور چراغاں کس طرح بلب لگائے جاتے ہیں، اور وہ چراغاں کیا جاتا ہے، باقاعدہ چراغ جلائے جاتے ہیں، روشنی کی جاتی ہے، اور قوالیاں ہو رہی ہیں، لنگر وغیرہ تقسیم کیا جا رہا ہے، قوالیاں ہو رہی ہیں، قبروں کو سجدے ہو رہے ہیں، عرس وغیرہ ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ، اور حلوے وغیرہ، جیسے ان کے بغیر یہ رات ہوتی ہی نہیں ہے. نظر و نیاز تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اور جب اللہ کے لیے ہے تو دن کوئی مخصوص کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر کوئی کر رہا ہے تو دن کیوں مخصوص کیا؟ یہ تو سارے ایام وہی ہیں، کسی دن میں بھی کر لے. تو دن خاص کر کے کرنا یہ بالکل غلط ہے. تو اس طرح کی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. قبرستان جانا، یہ قبرستان جانے کا اہتمام، گویا جو گیا نہیں وہ اس کی یہ رات گویا کہ صحیح طرح اس کی عبادت ہی نہ ہو سکی، یہ بھی غلط ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت جو یہ چل رہا ہے معاملہ، وہ یہ ہے کہ یا تو ایک طبقہ وہ ہے جو جس نے اس کی اہمیت کا انکار کر دیا اس رات کی، دوسرا طبقہ وہ ہے جنہوں نے اس کا اہتمام اتنا کیا کہ وہ بدعات اور گناہوں تک پہنچ گئے، اور تیسرا ایک طبقہ وہ ہے جو اعتدال پر ہے، اور یہ طبقہ ہمارے بزرگوں کا ہے کہ جنہوں نے اس کی اہمیت کو بھی تسلیم کیا کہ نہیں بھائی اس کا انکار کرنا مناسب نہیں ہے، اور اس رات میں عبادت بھی اعتدال کے ساتھ کی کہ گناہ کی حدود میں شامل نہ ہو جائے، کہ گناہ اور بدعت کی حد تک پہنچ جائے، لہذا یہ تیسرا طبقہ اعتدال کا ہے. مخصوص عبادات ہیں، بلکہ ایک روایت تو میں نے پڑھی کہ 100 رکعت کی، یعنی ایک نماز ایسی ہوتی ہے جس میں 100 رکعتیں وہ پڑھی جا رہی ہیں، اور کچھ نمازیں ایسی کہ پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھنی ہے، دوسری میں یہ پڑھنی ہے، اور رکوع میں اتنی مرتبہ فلاں تسبیح پڑھنی ہے، سجدے میں اتنی مرتبہ فلاں تسبیح پڑھنی ہے. نہ جانے یہ کہاں سے آئی ان کی، نہ یہ حدیث میں آئی ہیں یہ نمازیں، اور نہ یہ کسی روایت سے ثابت ہیں. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ عبادت میں پہنچے تو اس قدر غلو کر دیا، یہاں تک پہنچ گئے، اور انکار کرنے پہ آئے تو بالکل ہی انکار کر دیا. تو یہ دونوں طبقے صحیح راستے پر نہیں ہیں اس معاملے میں. صحیح راستہ اور اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ اس رات کی اہمیت کو بھی تسلیم کیا جائے، اور اس رات میں جو گناہ ہوتے ہیں، جو بدعات ہوتی ہیں، جو رسومات ہوتی ہیں، ان سے بچتے ہوئے عبادت کا اہتمام کیا جائے. لہذا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، دریافت فرمایا، اتدرین ما هذه الليله، تم جانتی ہو کہ یہ رات کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، قلت اللہ و رسول اعلم، میں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا یہ رات 15 شعبان کی رات ہے، 15 شعبان کی رات ہے. اور فرمایا کہ یغفر اللہ فیہا وللہ عتقاء من النار، اس کے اندر اس رات میں ایک بڑی تعداد کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. اور ایک روایت میں یوں فرمایا، کتنی تعداد ہے وہ، بڑی تعداد کتنی ہے وہ؟ تو فرمایا عدد شہور غنم کل، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبیلہ کلب کے جو ریوڑ ہیں، بھیڑ اور بکریاں، ان بھیڑ بکریوں کے بالوں کی جتنی تعداد ہے، اتنی تعداد میں اس رات میں جہنم سے لوگ آزاد کیے جاتے ہیں. اور قبیلہ کلب جو تھا، یہ مشہور تھا پورے عرب میں کہ سب سے زیادہ بکریاں اور بھیڑ اور بکریاں اس کے پاس ہیں، اس لیے اس کا نام لیا کہ قبیلہ کلب کی بکریوں اور بھیڑوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگ اس رات میں جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. لہذا معلوم ہوا کہ اس رات میں جہنم سے آزادی کی خاص دعا کرنی چاہیے، اور جہنم سے آزادی اور خلاصی کی دعا کرنا، یہ اللہ والوں اور عباد الرحمن جو کہا گیا، آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے. کہیں پر جیسے ماں اپنے بچے کو پیار کرتی ہے، کبھی کہتی ہے میرا راجہ، میرا گڈا، شہزادہ. ایک بچہ ہوتا ہے، اس کے کئی نام لے کر وہ پکارتی ہے. اللہ تعالیٰ بھی کہیں فرما رہے ہیں کونوا مع الصادقین، یہ صادقین ہیں. واللہ یحب المتقین، کہیں متقین فرمایا، کہیں عباد الرحمن، یہ اللہ کے بندے ہیں. کہیں فرمایا الا ان اولیاء اللہ، یہ میرے ولی ہیں، دوست ہیں. اور کہیں فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہیں یہ فرمایا نیکوکار ہیں، اچھے کام کرنے والے محسنین ہیں. مختلف نام اللہ لے رہے ہیں اپنے بندوں کے، اللہ والوں کے. یہ پیار کی علامت ہے، محبت کی علامت ہے. تو اس جگہ بھی، اس آیت میں بھی عباد الرحمن کہا گیا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہاں سے یہ صفات بیان ہو رہی ہیں اللہ والوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی. بعض لوگوں کو یہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیا بزرگوں کی باتیں آپ بیان کرتے ہیں، بھائی قرآن و حدیث بیان کیجئے. تو میں یہ کہتا ہوں بزرگوں کی باتیں قرآن و حدیث کے خلاف ہیں تو وہ بزرگ کہاں رہے؟ اگر بزرگوں کی باتیں قرآن و حدیث کے خلاف ہوں تو وہ بزرگ کہاں ہیں؟ تو بزرگوں کی باتیں وہ قرآن و حدیث سے ہی مستفاد ہوتی ہیں. ایک جواب تو اس کا یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو عباد الرحمن کہہ کر جو صفات بیان کی ہیں، سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے، یہاں جو صفات آپ آخر تک بیان فرماتے چلے گئے اللہ تعالیٰ، کئی آیات ہیں. تو یہ تو سب بزرگوں کی تو باتیں ہیں کہ ہمارے جو نیک بندے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں، یہ کرتے ہیں یہ نہیں کرتے. تو یہ ساری باتیں بزرگوں کی بیان فرمائیں تو گویا اللہ تعالیٰ نے بھی غلط کیا. بھائی سوچیں، اعتراض میں عرض کرتا ہوں نا، اعتراض دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، ایک علم کی کمی سے اور ایک محبت کی کمی سے. ان دو چیزوں سے اعتراض پیدا ہوتا ہے. سورہ کہف لے لیجئے، سورہ کہف میں کتنا طویل قصہ اصحاب کہف کا بیان کیا گیا. نہ یہ فرشتے تھے اور نہ یہ نبی تھے، معلوم ہوا اللہ کے نیک بندے تھے، نبی بھی نہیں تھے اصحاب کہف اور وہ فرشتے بھی نہیں تھے. تو یہ طے ہو گیا کہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کی ساری وہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں. تو یہ اللہ نے غلط کیا؟ یعنی بزرگ تھے جس کو آپ کہہ لیں، اللہ کے نیک بندے تھے، بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ان کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے غلط کیا؟ بھائی سوچ کر کہنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کہاں تک یہ بات جائے گی. اور یہ مزاج کی خشکی کی علامت ہے. تو فرمایا اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ عباد الرحمن الذین، یہاں سے ان کی صفات بیان کی گئی. اور ایک صفت یہ بیان کی گئی، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. جو اہل اللہ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں، معمول بنا کر کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دیجئے، ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دیجئے. اس کا جو عذاب ہے گلوگیر ہے، پکڑ لینے والا ہے. ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اور اے اللہ جہنم بہت وہ قرار پکڑنے کے اعتبار سے بہت خراب جگہ ہے، قیام کے اعتبار سے بہت خراب جگہ ہے، بڑی خراب جگہ ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائیے. یہ دعا منقول ہے قرآن کریم میں، سورہ فرقان کے آخری رکوع میں. لہذا اس دعا کو مانگ لیں اس رات کے اندر، یہ والی دعا، ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. یہ دعا مانگتے رہے، کیونکہ حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بنو قبیلہ کلب کی بھیڑ بکریوں کے بالوں کی تعداد اب کتنی ہوگی؟ ایک بھیڑ کی تعداد کتنی ہوتی ہے بالوں کی؟ ہم شمار نہیں کر سکتے، قریب قریب ناممکنات میں سے ہے کہ ہم شمار کر سکیں. تو گویا بے شمار لوگوں کی جہنم سے خلاصی ہوتی ہے. لہذا یہ دعا مانگنی چاہیے اس رات میں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. یہ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں ہے یہ دعا، انها ساءت مستقرا ومقاما. یہاں تک یہ الفاظ ہیں اس کے. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے حکیم الامت فرماتے ہیں، بادشاہ اگر خود درخواست کا مضمون سکھا دے تو قبولیت میں کیا تردد رہے گا؟ بادشاہ اگر عرضی کا درخواست کا مضمون کسی کو خود سکھا دے، ارے لاؤ جلدی سے ان الفاظ میں جلدی سے درخواست لکھ کے لے آؤ، تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اس کے انداز سے کیا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی آ جاؤ جلدی سے بس کام ہو جائے گا تمہارا؟ تو یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہمیں درخواست کا مضمون سکھا رہا ہے، تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو جلدی سے ان الفاظ میں دعا کر لو، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. ہمارے بزرگوں نے تو مثالوں سے دین سمجھا دیا، یا کہ علومت نے مثال دی کہ بادشاہ اگر خود درخواست کا مضمون سکھا دے تو قبولیت میں کیا تردد ہے. اور ایک روایت میں فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اس رات کے اندر یغفر المستغفرین، اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں مغفرت چاہنے والوں کی، ویرحم المسترحمین اور رحم اور رحمت کے طلبگاروں پر رحمت فرما دیتے ہیں، ویؤخر اہل الحقد کما ہم اور اس رات کے اندر یعنی 15 شعبان کی رات میں حقد والوں کو یعنی بغض رکھنے والوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے ان کی حالت پر، یعنی ان کی مغفرت نہیں ہوتی. لہذا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو مغفرت سے اس رات میں بھی محروم رہتا ہے، اور جو دوسری راتیں ہیں برکت کی ان میں بھی محروم رہتا ہے. ان میں سے ایک یہی ہے بغض رکھنے والے، لیکن اس بغض سے وہ لوگ خارج ہیں جن کا بغض اللہ کے لیے ہو. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کے لیے بغض رکھتا ہو اور جو اللہ کے لیے محبت رکھتا ہو، اللہ کے لیے عطا کرے، اللہ کے لیے روک لے، نہ دے کسی کو، یہ سب کامل ایمان والے. اس نے گویا اپنا ایمان مکمل کر لیا. لیکن جس نے دنیاوی اغراض کی وجہ سے بغض رکھا اس کی مغفرت نہیں ہوتی. اور ایک روایت میں شحنا کا لفظ ہے یعنی کینہ رکھنے والا، یہ بھی لفظ آیا ایک روایت میں، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی کینہ رکھنے والی کی. شراب کا عادی، شراب پینے والا، اور مراد اس سے خالی شراب نہیں ہے، جتنے بھی نشے ہیں جیسے یہ آج کل ہیروئن ہے اور چرس ہے اور بھنگ ہے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں، خدا جانے جو نشہ آور ہیں، جس میں عقل آدمی کو نشہ ایسا طاری ہوتا ہے کہ اس کی عقل خفت ہو جاتی ہے، ایسے تمام نشے حرام ہیں. لہذا ان نشوں کے جو عادی ہیں ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی اس رات میں. اور ایک روایت میں فرمایا کہ المسبل کا لفظ ہے، مسبل یعنی اپنے لباس کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، 15 شعبان کی رات میں اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. ان اللہ لا يحب المسبل، اللہ تعالیٰ لباس نیچے لٹکانے والے کو دو حالتوں میں، جو چلنے کی حالت میں اور کھڑے ہونے کی حالت میں، جس کا لباس نیچے لٹک رہا ہو اور اس کی عادت ہی یہی ہو، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ محروم رکھتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ دوست نہیں بناتے اپنا. لہذا اس رات میں بھی اس کو محروم رکھا جاتا ہے. کتا پالنے والے سے کتا پالا ہوا ہو، گھر میں رکھتا ہو اس کو، دیکھیں کتا پالنا مطلقاً ناجائز نہیں ہے. اگر کسی نے ریوڑ کی حفاظت کے لیے کتا پالا ہے اور اس کو گھر کی حدود میں نہیں داخل ہونے دیتا، باہر رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جو گھر میں بھی رکھتا ہو، بلکہ اب تو یہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، برطانیہ کے سفر سے ایک دفعہ واپسی ہوئی حضرت کی، تو بڑے افسوس کے ساتھ بہت غم کے ساتھ یہ بات بتائی کہ میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک آدمی گاڑی میں اپنے کتے کو سوار کیا ہوا، لولی پاپ اس کے ہاتھ میں، کبھی خود چوستا ہے اور کبھی اس کو کتے کو چسواتا ہے، اور پھر وہ اسی کو خود بھی چوس رہا ہے باری باری دونوں. یہ عقل غارت ہو جاتی ہے آدمی کی. تو حضرت نے فرمایا بہت دکھ ہوا مجھے، بہت غم ہوا یہ منظر دیکھ کر. تو یہ اس طرح کے کتا پالتے ہیں، بڑی محبت رکھتے ہیں، بہت گھر میں بلا کے کھانا وغیرہ، اور ایسے ایسے کھانے ہوتے ہیں جو غریب نے کبھی کھائے بھی نہ ہو، ان کتوں کے ایسے کھانے ہوتے ہیں. تو وہ ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی اس رات میں، اس کی مغفرت بھی روک دی جاتی ہے. رشتے داری کو توڑ دیا اس نے، ملتا نہیں ہے. ہاں اس سے وہ خارج ہے کہ اس کے رشتہ دار اس کا کہنا ہی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی آنا ہے تو اسی طرح آؤ، ہمارے ہاں یہ سامنے ٹی وی رکھا ہے، یہیں بیٹھنا پڑے گا اور ہم شرعی پردہ نہیں کریں گے. اب وہ کیا کرے بیچارہ، بھائی بتائیے نا آپ کیا کرے، وہ کیا جہنم میں جائے؟ لہذا یہ داخل نہیں ہے، یہ اس وعید میں یہ شخص داخل نہیں ہے کہ یہ رشتہ داری کو توڑنے والا بھی شمار نہیں ہوگا. جب اس کی رعایت نہیں کی جا رہی، جو وہ تو کہہ رہا ہے بھائی میں آؤں گا اس طرح کہ آپ شرعی پردہ کر لیجئے، عورتوں کو پردہ کرا لیجئے، میں آ جاؤں گا، ملوں گا، سب سے ملوں گا، مجھے کوئی انکار نہیں ہے، اور اگر ضرورت کے تحت بات کرنی پڑ جائے تو میں عورتوں سے پردے کے پیچھے سے بات بھی کر لوں گا، جیسے اس کی شرائط ہیں، آواز کو بھاری کر کے میں پردے کے پیچھے سے بات بھی کر لوں گا اگر ضرورت پڑ جائے. نامحرم سے ضرورت کے تحت بات کرنا جائز بھی ہے، اس کی گنجائش ہے، لیکن شرائط ہیں کہ آواز کو نرم نہ کرے، کشش پر کشش بنا کے بات نہ کرے، بھاری کر کے بات کر لے. تو ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی اس رات میں جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہو. لہذا ان تمام باتوں کو غور کرنا چاہیے کہ ہم تو ان میں شامل نہیں. قطع تعلق کرنے والا، شراب کا عادی، کتا پالنے والا اور رشتہ داری کو توڑنے والا، والدین کا نافرمان، یہ وہ طبقہ ہے جو محروم رکھا جاتا ہے اس عظیم رات میں بھی مغفرت سے، جبکہ اتنی مغفرت ہو رہی ہے بے شمار لوگوں کی کہ شمار نہ کیا جا سکے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں. ینزل اللہ فیہا سماء الدنیا، کہ سرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کے آسمان پر تشریف لے آتے ہیں اور فرماتے ہیں ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، اور ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اس کو رزق عطا کروں. آوازیں لگائی جاتی ہیں. بس بھائی، خلاصہ یہ ہے کہ یہ بہت عظیم رات ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر اور اب تک ہمارے تمام بڑوں نے اس رات میں یہ عبادات کا اہتمام فرمایا ہے. ہاں، ایک عبادت جو اس میں مزید کی جاتی ہے وہ، اور جو اس کو بہت ضروری سمجھا جاتا ہے حالانکہ وہ اتنی ضروری نہیں ہے، وہ قبرستان جانا ہے. دیکھیے، ایک پورے ذخیرہ حدیث میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صرف ایک مرتبہ اس رات میں پوری زندگی میں جانا ثابت ہے. لہذا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بھائی کام کی بات یہ ہے کہ جو سنت جس درجے کی ہو اس کو اسی درجے میں رکھو، جو سنت جس درجے میں ہو اس کو اسی درجے میں عمل کرو، اسی درجے میں رکھو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری حیات مبارکہ میں ایک رات میں ایک دفعہ 15 شعبان کو قبرستان تشریف لے گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک رات کو حضور میرے ساتھ سو رہے تھے برابر میں، اور میری آنکھ کھلی تو میں نے حضور کو نہیں پایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں آپ کو تلاش کرتی کرتی بقی تک پہنچی، وہاں آپ کو پایا، آپ بقی میں موجود تھے، جنت البقی میں، قبرستان میں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو دیکھ کر فرمایا، عائشہ کیا تم سمجھتی ہو کہ میں تم پر ظلم کروں گا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں یہ سمجھی تھی کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہیں. فرمایا نبی خائن نہیں ہوتا، نبی خیانت نہیں کرتا. اور پھر فرمایا یہ 15 شعبان کی رات ہے، جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہ بتایا کہ اس رات میں قبیلہ کلب کی بکریوں اور بھیڑوں کی بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتے ہیں، اس لیے میں یہاں آیا. تو یہ صرف ایک مرتبہ ثابت ہے پوری زندگی میں، تو ہم بھی ایک دفعہ چلے جائیں 15 شعبان کی رات کو. اب قبرستان جانا ہی ہے اور ایام میں جائیے، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن 15 شعبان کی رات کو اور ہر رات کو ضروری سمجھنا، ہر سال 15 شعبان آئے تو اب جانا ہی ضروری ہے، اور اگر نہیں گئے تو گویا اس عبادت میں کوئی کمی رہ گئی، یہ بالکل غلط، یہ تصور غلط ہے. لہذا جو سنت جس درجے کی ہو اس کو اسی درجے میں رکھا جائے. ہاں، 10-15 سال کے بعد پھر چلے گئے، 15 شعبان آئی، اس طرح کر لیجئے، اس کی بھی گنجائش ہے ایک حد تک. یا تو آپ پوری زندگی میں ایک دفعہ ہم بھی چلے جائیں، یا پوری زندگی میں ایک دفعہ نہ صحیح، پھر 10-15 سال کا وقفہ کر لیں، 5-6 سال کا وقفہ کریں، پھر چلے جائیں. لیکن ہر سال جانا یہ غلط ہے، یہ غلو ہے اور اعتدال نہیں ہے، اس کو اعتدال نہیں کہا جائے گا. اور پھر یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ فلا تقعد بعد الذکرى مع القوم الظالمین، جب تم کو یاد آ جائے، نصیحت ہو جائے تو ظالموں کے ساتھ ہرگز مت بیٹھو، وہاں سے ہٹ جاؤ. تو اب جاؤ قبرستان میں، گناہ ہو رہے ہیں، چراغاں تو ہو ہی رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں چراغاں ہو رہا ہے، بنگوالیاں ہوتی ہیں قبروں کے اوپر نہ جانے وہ مسور کی دال ڈالی جا رہی ہے اور کیا کیا ہو رہا ہے, تو یہ بدعات وہاں ہو رہی ہیں, ایسی جگہوں سے تو ہٹ جانا چاہیے. کوئی قبرستان ہو جیسے ہمارا یہ قبرستان ہے جہاں پہ بدعت نہیں ہو رہی کچھ نہیں, تو یہاں چلے ایسے کوئی قبرستان ہو وہاں جانے کا, دارالعلوم کا قبرستان ہے وہاں جانے کا اہتمام کر لیجیے. لیکن یہ جو قبرستان ہے جو عام قبرستان ہے یہاں ہرگز نہ جائیے, یہاں تو گناہ ہو رہے ہیں. اور گناہ کی جگہ پہ کیوں بھائی, کہیں پہ گولیاں چل رہی ہوں آپ جائیں گے وہاں یا گھر میں بیٹھے رہیں گے؟ نہ خود جائیں گے نہ اپنی اولاد کو جانے دیں گے نہ گھر والوں کو جانے دیں گے. اور یہاں جہاں بدعات ہو رہی ہیں گناہ ہو رہے ہیں وہاں شیطان کی گولیاں چل رہی ہیں, ایمان کے اوپر اعمال اور ایمان کے اوپر شیطان گولیاں چلا رہا ہے, بدعات میں مبتلا کر رکھا ہے اس نے اور خوش ہوتا ہے وہ, تو ہم ایسی جگہوں پہ چلے جائیں؟ لہذا ایسے اگر جائیں بھی تو ایسے قبرستانوں میں جائیں جہاں پہ بدعات کا کوئی اہتمام نہیں, جہاں شریعت اور سنت کی پابندی کی جاتی ہے. اور ہر سال جانا درست بھی نہیں. اور پھر جو وہاں پھول چڑھائے جاتے ہیں اور آگ جلائی جاتی ہے اگربتیاں وغیرہ, یہ نہ جانے کیا کیا وہاں بدعات ہوتی ہیں, تو ان سب چیزوں سے بچنا ضروری ہے. ایک چیز اور بھی اس کا اہتمام بعض لوگ کرتے ہیں, بہت سے لوگ کرتے ہیں بلکہ, 15 شعبان کا روزہ. تو یہ بھی پورے ذخیرہ حدیث میں جو روایت ہے وہ ضعیف روایت ہے, سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول تو ہے لیکن ضعیف روایت ہے. لہذا دوسری بات یہ ہے کہ 15 ویسے فضیلت شعبان کے روزوں کی بہت زیادہ آئی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتی ہیں کہ میں نے اور مہینوں میں اتنا اہتمام کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جتنا شعبان میں رمضان کا, یعنی نفل روزوں کا اہتمام اتنا کسی مہینے میں نہیں دیکھا جتنا کہ شعبان میں آپ فرماتے تھے. خود حضور کا یہ حال تھا. اور ہم لوگوں کو کیا فرمایا, اذن تصف شعبان فلا تصوموا, جب شعبان آدھا گزر جائے تو اے میری امت کے لوگوں روزہ نہ رکھا کرو. وجہ اس کی یہ, محدثین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے لیے تمہاری توانائیاں برقرار رہے ہیں, تم بشاشت سے رہو رمضان کے روزے رکھ سکو. اور 28 اور 29 شعبان کی تو سراحت کے ساتھ ممانعت فرمائی کہ 28-29 شعبان کا روزہ مت رکھو, منع فرمایا. وجہ اس کی یہی ہے, صاف ظاہر ہے کہ رمضان قریب ہے, ایسا نہ ہو تمہاری توانائیاں ضائع ہو جائیں, تم رمضان کے لیے بشاشت سے رہو. دیکھیں اسباب کو بھی اختیار کرنا ضروری ہے. لہذا یہ 15 شعبان کا جو روزہ ہے یہ نہ رکھنا رکھنے سے بہتر ہے. کوئی اگر رکھ لے یہ نیت کر کے کہ شعبان کے روزوں کی جو فضیلت ہے اس کو میں اس کو تصور کر کے وہ رکھ لے تو تب تو ٹھیک ہے. لیکن چونکہ ضعیف روایت ہے جو 15 شعبان کے روزے کے بارے میں وارد ہوئی ہے, لہذا اس لحاظ سے اگر کوئی رکھ لے تو گناہگار تو نہیں لیکن نہ رکھنا بہتر ہے. بس یوں کہا جائے گا کہ نہ رکھے تو زیادہ بہتر ہے. اور ایک جو رسم ہمارے ہاں چل پڑی ہے وہ آتش بازی کی ہے, پٹاخے چھوڑنے کی, جو ہمارے بچوں میں اور نوجوانوں میں بھی ہے یہ رسم چل پڑی ہے. اور یہ تو اتنی تکلیف دہ چیز ہے کہ اس سے اتنے نقصانات, کوئی کمزور دل کا ہو تو اس کا تو انتقال ہی ہو جائے, مر جائے وہ دھماکے سے. اور کم سے کم اتنا تو ضرور ہے کہ کوئی مشغول کار آدمی ہو, عبادت میں مشغول ہے, اس کی عبادت میں فرق پڑے گا. کوئی بچہ سو رہا ہو اور اس کی ماں عبادت میں لگی ہوئی ہو تو بچہ اٹھ جائے وہ تنگ کرے, اس کی ماں کی عبادت میں بھی فرق ہوا اور تکلیف الگ ہوئی. تو یہ اور پھر اس کا گناہ والدین پر بھی ہے, کیوں انہوں نے نہیں روکا اور کیوں پیسے دیے انہوں نے اپنے بچوں کو اور روکا کیوں نہیں, نگرانی کیوں نہیں کی کہ بچے ہمارے کیا کر رہے ہیں. تو یہ ایک غلط رسم چل پڑی ہے جو رکنے کا نام نہیں لے رہی بلکہ ہر سال بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. خیر ہم تو بچ جاتے ہیں لیکن ہمیں اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے, چھوٹے بچوں کا, نوجوانوں کا, ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ کہیں ایسا نہ کر رہے ہیں. ان کو پیار محبت سے نرمی سے سمجھانا چاہیے کہ بھائی یہ رسم غلط ہے, جائز بھی نہیں ہے, فضول خرچی میں بھی داخل ہے, لہذا اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب بعض لوگ جو عبادت کرتے ہیں تو وہ ان عبادت میں بھی اس درجے کو پہنچ جاتے ہیں کہ فجر کی نماز ان کی ضائع ہو جاتی ہے. تو دیکھیں اس رات میں عبادت کرنا تو نفل ہے, مستحب ہے. اچھا یہ جو روزہ ہے 15 شعبان کا, اس کو سنت اور مستحب بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ روایات اس بارے میں ضعیف ہیں, اس لیے اس کو نہ سنت کہا جائے گا نہ مستحب کہا جائے گا. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نہ سنت سمجھیں اس کو نہ مستحب سمجھیں, کہ جیسے عام دنوں میں نفلی روزہ رکھنے کا ثواب ہے اس طرح رکھا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن نہ رکھنا بہتر ہے. تو یہ عبادات ہوئیں, یہ عبادت کرنا یہ تو بہت سے بہت نقلی چیز ہے, لیکن جو فجر کی نماز ہے وہ فرض ہے, وہ چلی جاتی ہے. اتنی رات گئے تک جاگتے رہے اور وہ پھر رات کو دیر سے سوئے, یا تو سونا ہی نہیں چاہیے, چلیے صبح تک جاگ لیجئے, فجر کی نماز پڑھ کے آرام کیجئے. اب رات کو دیر سے سوئے فجر کی نماز چلی گئی, یا کسی کو کہہ کے سونا چاہیے, الارم لگانا چاہیے کہ بھائی مجھے صبح کو اٹھا دیں, اس کا بھی اہتمام نہیں کیا تو نماز فجر کی نماز قضا ہو گئی نفل کے پیچھے, تو یہ تو بہت نقصان کی بات ہے. لہذا میں ایک طریقہ عرض کرتا ہوں اور وہ طریقہ بہت سہل ہے, اس طریقے کے مطابق سب اپنا اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اس رات میں بھی, اور جتنی برکت والی راتیں ہیں ان سب میں ہم عبادت کر سکتے ہیں سب آسانی کے ساتھ. وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے تو یہ سمجھا ہے کہ رات شروع ہوتی ہے 12 بجے سے, 12-1 بجے رات شروع ہوتی ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. شریعت میں رات شروع ہو جاتی ہے سورج ڈوبنے کے وقت, جیسے ہی سورج غروب ہوا رات شروع ہو گئی ہے. جو مغرب ہم پڑھتے ہیں یہ رات کے وقت میں پڑھتے ہیں, یہ دن میں نہیں ہوتی, لہذا رات شروع ہو گئی. آپ مغرب سے عشاء کا وقت فارغ کر لیجئے ان مبارک راتوں میں, جو بھی یہ مبارک راتیں ہوتی ہیں جیسے لیلۃ القدر ہے, 15 شعبان ہے وغیرہ, اور عید کی رات وغیرہ وغیرہ. لہذا مغرب سے عشاء آپ عبادت کر لیجئے. جس کو کمزوری ہو, اگر وہ رات کو دیر سے سوئے تو صبح اٹھ نہیں سکتا, تو اس کو چاہیے کہ مغرب سے عشاء عبادت کر لے, لیجئے عبادت ہو گئی. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ رات کو اس نے عبادت نہیں کی. لہذا مغرب سے عشاء کے دوران آپ عبادت کر لیجئے, عشاء کی نماز پڑھیے, اور عشاء کی نماز پڑھ کر جو آپ کے معمولات ہیں کیجئے, سو جائیے, بلکہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد سونے کی فکر کرنی چاہیے. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی جماعت سے نماز پڑھ لی وہ ایسا ہے جیسے آدھی رات تک اس نے عبادت کی ہو, قیام کیا ہو, قیام کھڑے ہو کے عبادت کی ہو, نماز پڑھی ہو. اور جس نے صبح کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی وہ ایسا ہے جس نے ساری رات عبادت میں گزاری, یعنی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی, پھر صبح کی بھی اس نے جماعت سے پڑھ لی, ساری رات اس کی عبادت میں گزری, وہ ایسے ہی اللہ کے ہاں وہ ایسے ہی شمار ہوگا. لہذا مغرب سے عشاء کے دوران آپ دعائیں وغیرہ مانگ لیجئے, عبادت کر لیجئے, رات کی فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی. اس میں کوئی شک نہیں کہ رات کی فضیلت آپ کو حاصل نہیں ہوگی, کوئی شک نہیں, حاصل ہو کر رہے گی انشاءاللہ, جب رات شروع ہو چکی. امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کتاب العم میں فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. ان میں فرمایا ایک تو رات ہے لیلۃ الجمعہ, کہ شب جمعہ جس کو جمعے کی رات کہا جاتا ہے, یہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات, اور نمبر 2 عید الفطر کی رات, نمبر 3 عید الاضحیٰ کی رات, نمبر 4 رجب کی پہلی رات, اور نمبر 5 شعبان کی 15ویں شب. یہ 5 راتیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ تک یہ بات پہنچی ہے, امام کتاب العم میں ان کا یہ قول موجود ہے کہ ان 5 راتوں میں دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں. لہذا اس کا اہتمام کرنا, دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے, اور بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جتنی عبادتیں ہیں وہ سب تھوڑی تھوڑی کر لی جائیں, تمام عبادتیں تھوڑی تھوڑی کر لی جائیں. وہ عبادتیں کیا ہیں میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ تسبیح ہے سبحان اللہ, تسبیح پڑھنا, تحمید ہے یعنی الحمدللہ پڑھنا, تحلیل ہے یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا, اور تکبیر ہے یعنی اللہ اکبر پڑھنا. یہ چار چیزیں, اور پھر یہ چاروں چیزیں ایک کلمے میں آ گئیں جو حدیث سے بھی ثابت ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس میں تمام چیزیں آ گئیں, روایات سے ثابت بھی ہیں, آپ پڑھ لیجئے, اس کو پڑھنے کا اہتمام فرما لیں. اور پھر درود شریف, چار چیزیں تو یہ ہو گئیں, درود شریف ہے یہ بھی ایک خاص مقدار میں, ایک معین معتدی مقدار اس کی پڑھ لیجئے, کم سے کم ایک تسبیح پڑھ لیجئے, اور تلاوت ہے کچھ تلاوت کر لیجئے, استغفار ہے اپنی مغفرت چاہ لیجئے, جیسے میں نے ابھی کہا کہ اس میں بہت بڑی تعداد میں مغفرت کی جاتی ہے اس رات, اور دعا دعائیں مانگنا, اللہ سے دعائیں مانگ لیجئے, اور بہتر یہ ہے کہ مناجات مقبول ساتھ رکھ لیں, وہ پوری پڑھ لیں اس رات میں, ساتوں منزلیں پڑھ لیں دعا مانگتے ہوئے, بس یہ ہو گئی آپ کی دعا بھی ہو گئی, اور کچھ نوافل پڑھ لیجئے. تو یہ تمام قسم کی عبادات ہو گئیں, آپ کا حصہ ہو گیا تمام عبادات میں, ان تمام عبادات کا اہتمام ہو گیا. اور ایسے وقت میں اگر سونا ہو, ایسے وقت میں آرام کیجئے کہ فجر کی نماز خطرے میں نہ پڑے, بس. لہذا یہ اس طرح ہماری عبادت اس رات کی قدردانی ہو جائے گی, اور فضیلت اس رات کی ہمیں حاصل ہو جائے گی. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, اسلاف سے ہماری مشابہت ہو جائے گی. بس اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ جتنے, یہ دراصل یوں سمجھیے کہ یہ رمضان کا مقدمہ ہے, یہ رمضان کا مقدمہ ہے, رمضان کی آمد آمد ہے, اللہ تعالی نے اس کی تیاری کے لیے ایک رات دے دی کہ بس آپ تیاری شروع کر دو, تیار ہو جاؤ رمضان کے لیے, رمضان کی رحمتوں کو لوٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یہ گویا کہ اس کی شروعات ہے. اسی لیے فرمایا جو میں نے عرض کیا ابھی کہ دیکھو رمضان شعبان میں روزے, 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھو, 28 اور 29 کو روزہ مت رکھو, یہ رمضان کی تیاری کے لیے فرمایا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.